والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اسلامی احکام میں ایک اہم حکم ہے استقامت. استقامت ایک بہت اونچی صفت ہے، جس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے وہ بہت کامیاب ہوتا ہے. طبیعت میں استقامت نہ رہے، دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے، دینی اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے. استقامت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. الاستقامت فوق الف کرامہ، ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جو کام شروع کیا جائے اس کو ہمیشہ کیا جائے، پابندی اختیار کی جائے، اس میں کبھی ناغا نہ کیا جائے. وہ کام چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اگر مستقل کیا جائے اس کے بہت سے فائدے سامنے آتے ہیں. طبیعت میں استقامت نہیں ہے، اگرچہ کام بہت زیادہ ہو اس میں وہ فائدے نہیں ہوتے، بلکہ نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے استقامت مطلوب ہے، اور عموماً صبر کے ساتھ استقامت کو جوڑا جاتا ہے، صبر و استقامت. تو یہ بہت اونچی صفت ہے جو آیت کریمہ حامیم السجدہ کی پڑھی گئی. اللہ تعالی اس آیت میں استقامت کا حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر استقامت کے ساتھ رہے، جمے رہے، جنہوں نے اپنی زبان سے اپنے دل سے اعلان کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس بات پر جمے رہے. تو اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ آخرت کا اجر تو ہوگا ہی، مزید کیا انعامات ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے ان پر نازل ہوں گے، اور آ کر خوشخبری سنائیں گے. کیا سنائیں گے؟ اللہ تخافو ولا تحزنو, تمہیں خوف زدہ ہونے کی, رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں. خوف زدہ اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, اور تم کو خوشخبری دی جاتی ہے, تم خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. فرشتے آ کر یہ بات کہیں گے. تو استقامت اللہ سے مانگی جائے. مشہور واقعہ ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص پہنچا, پہنچ کر ان کے یہاں رہنے لگا. کئی دن کئی مہینے اس نے گزارے. جب بہت سے دن اس نے گزارے پھر مایوس ہوا, واپس جانے لگا. واپس جاتے ہوئے حضرت سے اس نے ملاقات کی اور یہ کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں. حضرت نے پوچھا کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی تھی, اس لیے میں پہنچا تاکہ دیکھوں آپ کی کرامتیں کیا کیا ہیں. لیکن میرے طویل قیام میں, مہینوں کے قیام میں, میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی, میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی, اس لیے میں جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ, تم جو میرے یہاں ٹھہرے رہے مہینوں سالوں, کیا اس پورے عرصے میں کبھی میری نماز قضا ہوئی؟ کبھی میری کوئی سنت چھوٹی؟ اور کبھی مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا؟ جب اس نے کہا کہ ایسا تو میں نے نہیں دیکھا تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ فرائض کی ادائیگی ہو, سنن کی, نوافل کی ادائیگی ہو, حقوق اللہ ادا ہو رہے ہوں, حقوق العباد ادا ہو رہے ہوں. یہی تو استقامت ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہوگی؟ تو پھر اس کی سمجھ میں بات آئی. تو یہ بڑی کرامت ہے کہ دین پر آدمی جمے اور جمنے کی توفیق ہو جائے. تو استقامت, دین پر جمنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا, جو ایمان لے آئے اور ایمان پر جمے رہے. ایمان پر جمنے کا ایک ادنا درجہ ہے, ایک اعلی درجہ ہے, اور دونوں مطلوب ہیں. ایمان پر جمنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر و شرک کی طرف نہ جائے اور مرتد نہ ہو, العیاذ باللہ. اگر کوئی مرتد ہو جائے, یعنی دین سے واپس ہو جائے, پھر جائے, دین سے پھر جانا ایسی بڑی بھیانک غلطی ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی کہ مسلمان کانپ اٹھے. اور بڑی سزا سنائی گئی اور کوئی شریعت کا عمل ضائع نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی العیاذ باللہ مرتد ہو جائے, اس کا حج ساقط ہو جاتا ہے. اگر اس نے حج کر رکھا ہے, وہ حج ختم ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے جتنے اعمال تھے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. کسی عمل پر کوئی ثواب نہیں دیا جاتا. یہ ارتداد ہے. اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج کے اس زمانے میں ارتداد کا واقعہ بہت ہو رہا ہے. بہت سی جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے, کچھ عورتیں مرتد ہو گئیں, العیاذ باللہ, رونے کا مقام ہے. بخاری شریف میں تقریباً 2 صفحے کی روایت ہے, بڑی طویل روایت. اس روایت کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مکہ المکرمہ سے تاجروں کا قافلہ لے کر ملک شام گئے ہوئے تھے. ملک شام میں وہاں کا جو سب سے بڑا بادشاہ روم کا تھا ہرقل, اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی زمانے میں ہرقل کو خط لکھا تھا اور اسلام کی دعوت پیش کی تھی. اللہ کے نبی نے ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تھی. تو ہرقل یہ سوچتا تھا کہ اگر جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے علاقے سے کوئی آدمی مل جائے تو اس سے معلومات حاصل کی جائے. تو جب تلاش ہوئی تو ابو سفیان مل گئے, جو اس زمانے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خون خوار دشمن تھے, اور ان سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا. ابو جہل اور ابو لہب کے بعد ابو سفیان کے ہاتھ میں کمان تھی, ان کے ہاتھ میں کمان تھی, وہی سب سے بڑے دشمن مان لیے گئے. تو ابو سفیان اور ان کا قافلہ بادشاہ کے یہاں پہنچا دیا گیا. تو بادشاہ نے وہ خط, اس خط کو پڑھنے سے پہلے ابو سفیان سے 10 یا 11 سوالات کیے, 10 یا 11 سوالات کیے. مجھے وہ سب سوالات نہیں بتانے ہیں, ان میں سے ایک بات یہ بتانی ہے, ہرقل روم کا جو بہت بڑا بادشاہ تھا اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا کوئی اس کے دین کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ دین سے واپس ہوا ہے؟ هل يرتد احد, کیا کوئی مرتد ہو چکا ہے, ہوتا ہے, دین سے واپس پلٹتا ہے؟ یہ بتاؤ. ابو سفیان نے کہا نہیں, جو بھی اس دین میں داخل ہوتا ہے کسی کے بارے میں سنا نہیں گیا کہ وہ واپس ہو جاتا ہے, واپس ہو جائے کسی کے بارے میں سنا نہیں گیا. دین سے ناراض ہو کر اب 10-11 سوالات کے بعد بادشاہ نے ایک سوال یہ پوچھ لیا تھا, بادشاہ جواب دے رہا ہے, تم نے جو کہا کہ دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی مرتد نہیں ہوتا ہے, یہ سچے دین ہونے کی علامت ہے, یہ حقیقی دین ہونے کی علامت ہے, اور یہی نشانی ہے جب ایمان کی بشاشت دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کسی قیمت پر اس کو چھوڑتا نہیں ہے. ایمان کی بشاشت, ایمان کی مٹھاس, ایمان کی حلاوت جب دل کی گہرائی میں داخل ہو جاتی ہے تو آدمی ساری قربانیوں کے لیے تیار ہوتا ہے, لیکن دین سے منحرف ہونے, واپس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سوال کرنے والا غیر مسلم, جواب دینے والا غیر مسلم, یہ دونوں غیر مسلم ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے, اور کیا بات کہی جا رہی ہے. تو استقامت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ایمان پر جمے ربنا اللہ, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے, اور پروردگار کا مطلب رزق اس سے ہے, بارش اس سے ہے, ساری نعمتیں اسی سے ہیں. ربنا اللہ, ہمارا پروردگار پالنہار رب. اسی لیے قرآن پاک کی پہلی آیت میں جو الفاظ ہیں ان پر غور کریں, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات اور سارے عالموں کا پروردگار ہے. رب کا مفہوم کیا ہے؟ رب کا مفہوم علماء نے مفسرین نے لکھا ہے، کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ پرورش کر کے کمال تک پہنچا دینا، کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ پرورش کر کے کمال تک پہنچا دینا۔ اب دیکھیں انسانوں کے اعتبار سے، جنات کے اعتبار سے، فرشتوں کے اعتبار سے، شجر حجر جس قدر مخلوقات ہیں، اللہ ہر چیز کو کمال تک پہنچاتے ہیں، ربنا اللہ۔ تو جنہوں نے کہا ہمارا پالنہار رزق اس سے ہے، ساری نعمتیں اسی سے ہیں، ربنا اللہ ہمارا پروردگار اور پالنہار اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، جم گئے یعنی کفر و شرک سے مکمل دور رہے، کفریات سے، شرکیات سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ربنا اللہ کہے ثم استقاموا، یہ ادنا درجہ ہے، اور اعلیٰ درجہ، اعلیٰ درجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ربنا اللہ کہنے کے بعد، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ کہنے کے بعد ایمان کے تمام تقاضوں پر جمے رہے۔ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں وہ تقاضے اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کرنے کے اعتبار سے ہو یا اعمال سیئہ سے بچنے کے اعتبار سے ہو، نیک اعمال کرنے کے اعتبار سے تقاضے ہیں، برے اعمال سے بچنے کے اعتبار سے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سچ بولا جائے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سچی تعریف کی جائے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جھوٹی تعریف اور غیبت نہ کی جائے۔ تو یہ ایک لمبا مفہوم ہے کہ کرنے کے کام بھی ہیں، نہ کرنے کے کام بھی ہیں، دونوں کا مفہوم ہے استقامت، استقامت۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے استقامت کی بڑی اچھی تعریف کی، فرمایا الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالبی، فرمایا استقامت یہ ہے کہ امر و نہی پر آدمی جم جائے، امر و نہی پر یعنی کرنے کے کاموں کو کرنے کے اعتبار سے اور نہ کرنے کے کاموں کو نہ کرنے کے اعتبار سے جم جائے، یہ ہے استقامت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی، امر و نہی پر جمے، ولا تروغا اور لومڑیوں کے، لومڑیوں کے مڑنے کی طرح، لومڑیوں کی چال بازی کی طرح سے چال بازی نہ کرے۔ صبح کو ایک بات ہے، شام میں ایک بات ہے، دن میں ایک حالت ہے، رات میں ایک حالت ہے، حالتیں بدل رہی ہیں، فرمایا لومڑیوں کی چال نہ چلے، ولا تروغ روغان الثعالبی، لومڑیوں کی چال نہ چلے۔ استقامت یہ ہے کہ جمے، امر و نہی پر جمے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ تو یہ بہت اونچا مفہوم ہے، اونچی صفت ہے، اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک کو حاصل ہو جائے استقامت۔ جس کو حاصل ہو گئی وہ خوش نصیب شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، رسول اللہ ایک شخص وہ ہے جو تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے تہجد چھوڑ دی، وہ تہجد پڑھا کرتا تھا، پھر اس نے تہجد چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر ڈالے، یعنی شیطان غالب آ گیا، استقامت ہاتھ سے چلی گئی، شیطان غالب آ گیا اور استقامت ہاتھ سے نکل گئی۔ تو یہ ہے کہ استقامت حاصل ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے کہ استقامت کی بہت سے انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ استقامت نصیب فرما. اور انبیاء کی امتوں نے دعائیں مانگی ہیں. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا فَرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. جالوت، جالوت بادشاہ ہے، اس کے مقابلے میں تالوت اور داؤد علیہ السلام تھے، اور جو لشکر تھا بادشاہ کا لشکر 1,00,000 تقریباً 1,00,000 تھا، اور ادھر جو لوگ تھے وہ صرف 313 تھے، اور ساز و سامان اور ہتھیارات کے اعتبار سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب سامنے ہو گئے تالوت اور حضرت داؤد، جب آمنے سامنے ہو گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا ربنا، دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار صبر ہمارے اوپر انڈیل دیجئے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں جما دیجئے. علماء نے لکھا ہے پیروں کو جمع دینا یہی استقامت ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، پیروں کو جمع دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری مدد فرمائیے. یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اور پھر ایک تو وہ نقشہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اور انبیاء کرام کا بھی پیش کیا، آل عمران میں ہے، صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صحابہ اکرام کو تسلی دیتے ہوئے اگلی امتوں کی دعا اللہ سنا رہے ہیں. ان مسلمانوں کی بات کیا تھی؟ وما كان قولهم، ان کی بات اور ان کی دعا تو بس یہ تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہم سے ہو گئی، کمی بھی زیادتی ہے، زیادتی بھی زیادتی ہے. دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہم سے ہو گئی اللہ اسے معاف کیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں جمائیے، وانصرنا علی القوم الکافرین. اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، اور جو ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھا کہ ان کی لاٹھی ان کی تمام جادوگری پر غالب آ گئی اور ان کا جادو ختم ہو گیا، صرف ایک لاٹھی تھی جو ہزاروں رسیوں کو نگل گئی، اب وہ سب ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے. قرآن کریم نے بڑے پیار بھرے انداز میں ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے اس پر ہم ایمان لے آئے. اب فرعون نے ان کو بہت ڈرایا، بڑی دھمکی دی کہ میں ایسی سزا تم کو دوں گا کہ ویسی سزا کبھی کسی کو نہیں دی گئی ہوگی. وہ سزا یہ ہوگی کہ ایک جانب سے ہاتھ اور ایک جانب سے پیر کاٹ دیے جائیں گے، ایک جانب سے یعنی داہنا پیر ہے تو بایاں ہاتھ اور بایاں پیر ہے تو داہنا ہاتھ اس طریقے سے کاٹ دیے جائیں گے، اور تم سب کو اکٹھے پھانسی دی جائیں گی. اب استقامت دیکھیے، بس ایمان لے آئے، अभी अमल का मौका नहीं हुआ। जो ही ईमान ले आए सजा ऐसी सख्त सुनाई गई, लेकिन ऐसे जमे उन्होंने कहा, फौरी अल्लाह से दुआ की, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरन व तवफ़ना मुस्लिमीन, ऐ हमारे परवरदिगार सबर हमारे ऊपर उंडेल दीजिए और हमको इस्लाम की हालत में वफात नसीब फरमाइए। व तवफ़ना मुस्लिमीन, और फिरौन से क्या कह रहे हैं कि फ़क़ज़ी मान तकाज इन्नमा तक़ज़ी हाज़िल हयात दुनिया, मियां तुझे जो करना है वो कर ले, तू तो बस अगर कुछ कर सकता है तो हमारी दुनियावी जिंदगी बिगाड़ सकता है और क्या कर सकता है। फ़क़ज़ी मान तकाज, ये कुरानी जुमले आयत करीमा है कि फिरौन से आंख में आंख मिलाकर कह रहे हैं कि तुझे जो करना है वो कर गुजर, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िल हयात दुनिया, तू तो बस इस दुनियावी जिंदगी को बिगाड़ सकता है। इन्ना मन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना खताया वमा करहतना अलैहि मिन सिहर, आगे के जुमले सुनिए, हम तो हमारे परवरदिगार पर ईमान ले आए, इन्ना मन्ना बिरब्बिना, हम तो हमारे परवरदिगार पर ईमान ले आए, लियगफिर लना रब्बुना खतायाना, ताकि हमारा परवरदिगार हमारी खताओं को माफ करे, वमा करहतना अलैहि मिन सिहर, और जिस जादू पर तूने हमको मजबूर किया, दिल से हम करने वाले नहीं थे। और उलमा ने लिखा है कि उनको कुछ एहसास हो गया था कि हमारे मुकाबले में कोई जादूगर नहीं, नबी है और उससे मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन हुकूमत का दबाव था। वो मां करहतना अलैहि मिन सिर, जिस जादू पर तूने हमको मजबूर किया, अल्लाह उस गुनाह को भी माफ फरमाए। यह है, और भी इस तरह की आयतें हम देखते हैं, बेशुमार आयतें हमको मिलती हैं, तो इन तमाम आयतों का खुलासा इस्तिकामत है। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगी जाए, ऐ अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमा। और फराइज की अदायगी, जैसे रमजान के रोजे आए, रोजों की अदायगी हुई, जकात दी गई और भी इबादतें की गई, लेकिन अल्लाह हमें माफ फरमाए कि हम रमजानी मुसलमान होकर ना रहे, रमजानी मुसलमान होकर ना रहे, बल्कि हमारा इस्लाम दायमी है, आलमगीर है और हमेशा हमेशा का है, और हमारा इस्लाम गैर मुस्लिमों के मजहब की तरह से वो उनके चर्च और उनके माबद तक नहीं है, इबादत खाने तक नहीं है, हमारा इस्लाम मस्जिद में भी है, घर में भी है, बाजार में भी है, कारखाने में भी है, हम जहां रहे हमारा इस्लाम वहां है। ये तसव्वुर हो ही नहीं सकता कि हम कहीं मुसलमान रहे और कहीं हम मुसलमानी से आजाद रहे, मुसलमान ना रहे, ये तसव्वुर हो नहीं सकता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, बिला शुबा वो लोग जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, पालनहार, रज़्ज़ाक और राज़िक़े मुतलक, खालिक़े मुतलक अल्लाह है, थुम्मा इस्तक़ामू, फिर जमे रहे और उस बात पर डटे रहे, उसके खिलाफ जो बातें आई उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखे, उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखे, सीधे रास्ते पर बिल्कुल जमे रहे। एक हदीस पाक है, सुफियान इब्ने अब्दुल्ला सकफी रजी अल्लाह अन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सवाल करते हैं, बड़ा प्यारा सवाल और बड़ा प्यारा जवाब है। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई दीन की ऐसी बात बताइए कि बस आपके अलावा और किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। आपसे वो बात हमने पूछ ली और आगे किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े। और दूसरी रिवायत में है कि जो बात आप बता दें वो काफी हो जाए, बस उसी बात में सारा दीन आ जाए, आप ऐसी कोई बात हमें बताइए। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो जवाब दे रहे हैं सुनिए, قل آمنت باللہ ثم استقم. قل اے عبداللہ سفیان کہو آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت کے ساتھ رہو. میں اللہ پر ایمان لایا, جو ہی ایمان لایا ایمان کے تقاضے سامنے آ گئے, خود بخود ایمان کے تقاضے آ گئے. کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر استقامت کے ساتھ رہو. بس یہ ایسی نصیحت ہے جو پوری زندگی کے لیے دائمی ہے اور کافی ہے, اور سارا دین اس کے اندر داخل ہے. تو استقامت کا ادنا درجہ یہ ہے ارتداد سے, کفر و شرک سے آدمی بچا رہے, اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایمان کے جملہ تقاضوں پر عمل کیا جائے. اور اعلیٰ تقاضا اور اعلیٰ مفہوم ہی معتبر ہے اسلام میں. استقامت کا جو اعلیٰ مفہوم ہے وہی معتبر ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگی جائے, اللہ ہم میں سے ہر ایک کو استقامت کی دولت عطا فرمائے اور استقامت سے مالا مال فرمائے. بقیہ جو تشریح ہے استقامت کی انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.